رحیم، السلام علیکم. غابی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے ڈیلس امریکہ سے غامدی صاحب کے ساتھ حاضر خدمت. آغاز کرتے ہیں ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا. تبدیلی کا مذہبی بیانیہ ہمارے علماء دنیا بھر میں پیش کرتے ہیں، بالخصوص پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں ایک نظام کی صورت میں، ایک تحریک کی صورت میں، جماعتوں کے سلسلے کی صورت میں مذہبی انقلاب کی نوید سنائی جاتی ہے. سلسلہ گفتگو کیا چوتھی نشست ہے. ہم نے غامدی صاحب سے جاننے کی کوشش کی کہ جو کچھ مذہبی لوگوں کے ہاں جذبات موجود ہیں، پہلے تو یہ سامنے آیا کہ وہ ہیں کیا، اور پھر ان جذبات کو کیسے چینلائز کیا جا سکتا ہے. جو مخاصمت نظر آتی ہے ریاست کے مابین اور مذہبی حلقوں کے مابین، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. غامدی صاحب، آغاز کرتے ہیں. گزشتہ نشست میں آپ نے ایک بہت ہی بڑی اسٹیٹمنٹ دی، اور پہلی دفعہ لوگوں نے لکھا کہ ہم نے سنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی مذہبی جماعت تشکیل دیں. آپ کی جو سٹیٹمنٹ تھی، آپ نے بتایا تھا کہ اس کو نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں، عقل کے اعتبار سے دیکھیں، تب بھی غلط ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت بنا دی ہے، اب کوئی جماعت نہیں بن سکتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ یہ کہتے ہیں نہیں بن سکتی، اس کے پیچھے کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی صحابہ کا اثر ہے، اجماع امت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دینیاتی دلیل، وہ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان جماعتوں کا ایک پورا کا پورا جو منشور ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ جب مذہبی جماعتیں کہتی ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے تو تبدیلی کا خاکہ کیا ہے، اور اس کے سیاسی، سماجی اور فکری اثرات کیا ہیں، وہ بھی غام صاحب کی خدمت میں رکھیں گے. پہلا سوال غام صاحب، کون سی نص ہے، کون سی آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان اسلام کے نام پر سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت نہیں بنا سکتے؟
اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کی ہے، میں نے اپنے دین کا نام اسلام رکھا ہے، اور یہ بتا دیجیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ نام پہلے دن سے اسلام ہی ہے. یہ نہ کسی شخص کے ساتھ وابستہ ہے، نہ کسی علاقے کے ساتھ وابستہ ہے، نہ تاریخ کے کسی واقعے یا حادثے کے ساتھ وابستہ ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے سامنے سرکندہ ہو جانا، سبمیشن. اسی بنیاد پر پھر سورہ حج کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. مسلمان نام رکھ دیا گیا، اس مسلمان نام کے ساتھ ہماری شناخت قائم کر دی گئی. یہ تنہا مذہبی شناخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ مذہبی لحاظ سے اس کے اندر کوئی اور جماعت بنانے کی سعی کریں گے تو یہ شناخت قائم کیسے رہے گی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ شناخت ہے، یعنی میری مذہبی شناخت ایک ہی ہے، وہ یہ کہ میں مسلمان ہوں. یہ جو فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین، اس کا کیا مطلب ہے؟ میری ماں نے میرا نام رکھ دیا ہے، اب یا تو میں اس نام کو تبدیل کروں گا یا اس نام کے ساتھ ہی ہوں. اس کے اندر میں 10 اور نام داخل کر کے اپنی 10 شناختیں اگر پیدا کروں گا تو کیا یہ قبول کر لیا جائے گا؟ تو یہ شناخت جو ہماری اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے، اس کو میں نے ایک مرتبہ ان الفاظ میں آپ کو یاد ہوگا واضح کیا تھا کئی برس پہلے، کہ جب کوئی آدمی مجھ سے پوچھے گا کہ تمہاری مذہبی شناخت کیا ہے تو اس کے کوئی دو جواب نہیں ہو سکتے، ایک ہی جواب ہوگا، وہ مسلمان ہے. اسی مسلمانوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کہا ہے قرآن مجید میں، اور اس کے مقابل میں جو کچھ بھی ہے اس کو حزب الشیطان قرار دے دیا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے قرآن مجید میں ہماری مذہبی شناخت کے بارے میں، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ پھر کوئی اور مذہبی شناخت قائم نہ کی جائے، دوسرے مقاصد کے لیے آپ کام کریں. مثال کے طور پر آپ سیاسی مقصد رکھتے ہیں، آپ کو اس کا حق دیا گیا ہے کسی ملک میں، یہ حق آپ نے حاصل کر لیا ہے کہ آپ سیاسی جدوجہد کریں، تو 10 سیاسی جماعتیں بنائیں، ان میں آپ کی کوئی مذہبی شناخت تقسیم نہیں ہو رہی ہوتی یا اس کو کوئی نیا نام نہیں مل رہا ہوتا، بلکہ آپ مسلمان کی حیثیت سے جو اپنی وطنی شناخت رکھتے ہیں، جو اپنی حزبی شناخت رکھتے ہیں، جو اپنی برادری کی شناخت رکھتے ہیں، یہ سب جائز شناختیں ہیں، انہی میں ایک آپ کی سیاسی شناخت بھی وجود میں آ جاتی ہے. اسی لیے جب یہ بحث ہمارے یہاں ہوئی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں کہ کیا سیاسی جماعتیں بنائی جا سکتی ہیں، تو میں نے اصرار سے کہا کہ نہ صرف یہ کہ بنائی جا سکتی ہیں بلکہ سیاسی جماعتوں ہی پر جمہوری نظام کا انحصار ہے، اگر سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی اور ان کی صحیح طریقے سے تنظیم نہیں ہوگی تو جمہوریت بھی خواب ہو جائے گی۔ اس وقت بہت سے اہل علم تھے جن میں میرے بہت ہی قابل احترام بزرگ مولانا وسیع مدر صاحب ندوی سرخیل کی حیثیت رکھتے تھے، اور وہ مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کی قیادت میں اس کی صحیح کر رہے تھے کہ سیاسی جماعتوں کا وجود کل عدم کر دیا جائے۔ تو میں نے ان سے بہت سخت اختلاف کیا، انہوں نے اس موضوع پر مقالات بھی لکھے، لیکن مجھے اصرار رہا کہ نہیں، سیاسی شناخت پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، سیاسی شناخت ایک جائز شناخت ہے، ایسے ہی جیسے برادری کی شناخت ہے، ایسے ہی جیسے آپ کاروباری تنظیمیں بنا لیتے ہیں، ایسے ہی جیسے آپ ٹریڈ یونین کا ایک نظم قائم کر لیتے ہیں، یہ سب بالکل جائز شناختیں ہیں، لیکن میری مذہبی شناخت طے ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو جب آپ کوئی جماعت قائم کریں گے، اس کا ایک نظم قائم کریں گے، اس کا کوئی سربراہ بنائیں گے، تو میری ایک نئی مذہبی شناخت وجود میں آئے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کہے کہ ہو اسمکم المسلمین تو میں اپنی کسی دوسری شناخت کے ساتھ اپنا تعارف کرا دوں؟ تو اس لیے مذہبی شناخت کوئی اور قائم کی نہیں جا سکتی، یہ تو مذہبی یا دینی استدلال ہے۔ اب ذرا دوسرے پہلو سے دیکھیے، ہمیں اس بات سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے کہ اگر تم مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کرو گے تو یہ در حقیقت شرک کے قریب لے جائے گا، قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ بلکہ جہاں دین پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے، وہاں خود دین کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو سوال یہ ہے کہ مذہبی شناخت کا تعدد تفرقہ نہیں، تو پھر اور تفرقہ ہے کیا؟ اور کس چیز کو کہتے ہیں تفرقہ؟ یعنی میں جب اپنی مذہبی شناخت کو الگ کرتا ہوں، یہ مسلمان ہیں، دنیا میں 1.5-2 ارب کی تعداد میں اس وقت موجود ہیں، ان کی شناخت کیا ہے؟ ان کی شناخت یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کی شناخت یہ ہے کہ ان کا دین اسلام ہے، ان کی شناخت یہ ہے کہ اسلام کی ہدایت انہوں نے آخری مرتبہ جس ہستی سے حاصل کی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی شناخت یہ ہے کہ یہ اس شہادت کے ساتھ دنیا میں کھڑے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی مذہبی شناخت کا اظہار 5 وقت مسجد سے کیا جاتا ہے اور اس میں یہی شہادت دی جاتی ہے۔ اس شناخت کے اندر میری کوئی دوسری شناخت مذہبی لحاظ سے اگر ہوگی اور میں مثال کے طور پر اس شناخت کا سربراہ ہوں، کیا میں رسول اللہ کے مقابل میں اپنی ایک شناخت قائم کر رہا ہوں؟ تو میرے لیے شناخت بھی طے ہے، میرے لیے نام بھی طے ہے، اور میرے لیے رہنما بھی طے ہے۔ تو اس لیے یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ باقی جو مقاصد ہیں، آپ نے تعلیم دینی ہے، آپ نے تربیت کرنی ہے، ادارے بنائیے جتنے بنا سکتے ہیں، اسکول کھولیے، کالج بنائیے، یونیورسٹیاں بنائیے، خانقاہیں بنائیے، اسی طرح سے آپ سیاسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو سیاسی جماعتیں بنائیے اور جدوجہد کیجیے، اپنا منشور پیش کریں، اپنا سیاسی جماعت کا نظم جیسے قائم کیا جاتا ہے وہ نظم قائم کریں۔ یہ بات کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک جماعت بنا ڈالی اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اپنے منکرین سے الگ کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آدمی بھی اب یہ کرے اور اس چیز کو گوارا کر لیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر اس سے بھی خلط ملط نہ کیجیے گا، جو دین کو سمجھنے مدرسہ ہائے فکر بن جاتے ہیں۔ مدرسہ ہائے فکر کوئی جماعت نہیں ہوتے، وہ کوئی فرقہ بھی نہیں ہوتے۔ مدرسہ ہائے فکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب علم نے دین کو سمجھا، پھر دوسرے نے سمجھا، پھر تیسرے نے سمجھا، تو فی الجملہ اتفاق ہو گیا۔ مدارس سے فکر کا تعلق عامۃ الناس سے نہیں ہوتا، نہ ان کا یہ کام ہے کہ وہ مدارس سے فکر کی بنیاد پر اپنی شناخت پیدا کریں، یہ علماء کے مدارس سے فکر ہوتے ہیں، جیسے سائنس میں ہے، جیسے فلسفے میں ہے، جیسے دوسری چیزوں میں ہے۔ یہ تو بہت بعد میں لوگوں نے ان کو عوام کے ساتھ مل کر کچھ شناخت دے دی، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں ایک مذہبی جماعت اہل تشیع کی بن گئی، ایک مذہبی جماعت اہل سنت کی بن گئی، ایک مذہبی جماعت خوارج کی بن گئی۔ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ چیز پہلے دن سے غلط تھی، یہ ہمیشہ غلط رہی، یہ اب بھی غلط ہے، اس کی جسارت بھی کسی شخص کو نہیں کرنی چاہیے. جو کچھ آپ کو کرنا ہے متعین طور پر بتائیے آپ کا مقصد کیا ہے. آپ کوئی تعلیمی ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جماعت بنانے کا کیا سوال ہے؟ اس کے لیے کوئی مذہبی شناخت پیدا کرنے کا کیا سوال ہے؟ تعلیمی ادارہ ہے اس کے حدود قیود بتائیے, مقصد بتائیے. اس کے لیے کوئی چار آدمی مل کے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں کریں, اس طرح دنیا میں کی جاتی. آپ کے پیش نظر کوئی سیاسی تبدیلی ہے کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. سیاسی جماعت بنائیے, اس کا نام بھی رکھیے, اس سیاسی جماعت کا منشور بنائیے, جدوجہد کرنا چاہتے ہیں کیجیے. یہ سب چیزیں جائز ہیں. مذہبی شناخت میری آپ کی ان 1.5 عرب پونے 2 عرب مسلمانوں کی طے ہو چکی ہے, وہ ایک ہی ہے اور وہ مسلمان.
ٹھیک. اچھا ہم سر, آپ نے یہ جو بات فرمائی اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ متعین طور پہ بتائیے, متعین طور پہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن ایک عقلی اشکال آپ کے اس پورے گفتگو کے اوپر میں رکھتا ہوں. یہ کیسے لازم آتا ہے کہ جب میں اپنی ایک شناخت, اصل شناخت, بنیادی شناخت, جس کا آپ نے بتایا رسول اللہ نے مقرر کر دی اسلام ہے, اس کے بعد دینی حیثیت سے کوئی شناخت متعین کرتا ہوں تو آپس میں متضاد کیسے ہو جاتی ہے؟ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ کا تعلق کہاں سے ہے, تو آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں, اور اس کے بعد پوچھتا ہوں پاکستان میں کہاں سے, آپ کہتے ہیں لاہور میں, لاہور میں کہاں سے, آپ کہتے ہیں جی سی یونیورسٹی میں پڑھوں تو میں راوین بھی ہوں. تو اب پاکستانی ہونا اور راوین ہونا ان دونوں میں کوئی تضاد تو نہیں ہے؟ تو میری شناخت محمد رسول اللہ نے مسلمان رکھی ہے, اس حیثیت سے میں مسلمان ہوں, اور میں شبان المسلمین کا, تنظیم اسلامی کا, جماعت اسلامی کا, جماعت المسلمین کا ممبر بھی ہوں, تو ان دونوں میں آپس میں تضاد کہاں پہ آتا ہے؟ یہ تو پہلے ایک اصولی اسٹیٹمنٹ تھی میں پاکستانی ہوں, پھر آپ نے بتایا لاہور کی مغل پورہ کی فلاں گلی میں رہتا ہوں, تو یہ تو اس کی تفصیل سامنے آ گئی.
لاہور میں ایک شہر کی حیثیت سے آپ کی شناخت بنی, آپ کا گاؤں تھا تو اس گاؤں کے باسی کی حیثیت سے آپ کی شناخت بنی. اگر آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں تو یہ بھی آپ کی ایک شناخت ہے, ان میں تو کوئی تضاد نہیں ہے. لیکن مذہبی شناخت دوسری آپ کو بنانے کی ضرورت کیسے پیش آ گئی؟ وہاں تو بنی نہیں ہے, بنائی جا رہی. یہ ساری شناختیں تو آپ کے ساتھ آپ کی پیدائش کے وقت سے وابستہ ہو گئی ہیں. یہ جو آپ بنانے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مذہب قبول کیا جاتا ہے یا رد کیا جاتا ہے؟ وہ آپ قبول کر چکے, اسلام آپ کا مذہب ہے, محمد الرسول اللہ آپ کے رہنما ہیں, یہ تو آپ مان چکے. اب آپ مذہبی, پھر میں عرض کروں مذہبی, یہ جو آپ جماعتوں کے نام لے رہے ہیں یہ اصلاً سیاسی جماعتیں ہیں, یہ اپنی روح میں سیاسی جماعتیں ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مذہبی شناخت کو الگ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ بھی اس بات کا ادراک کریں اور اپنی جماعتوں اور تنظیموں کو نام بھی ایسے دیں جو ان کی سیاسی حیثیت کو یا سیاسی جدوجہد کو واضح کریں. سیاسی جدوجہد کرنے کو آپ جائز قرار دیں گے نا. اب آپ دیکھیے, آپ نے یہ بات کی کہ جو آپ کی پیدائشی شناختیں ہیں وہ تو زیر بحث نہیں ہیں. جہاں شناخت آپ کے ارادہ و اختیار پر مبنی ہے تو وہاں آپ کی ہر شناخت اور ہر اقدام کے اوپر گفتگو کی جائے گی کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ڈاکو مل کے اگر اپنی ایک تنظیم بنائیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ شناخت نہیں پیدا کی جا سکتی. تو اسی طرح کا معاملہ اخلاقی اصولوں پر ہے. مذہب کے معاملے میں یہی چیز ہے, طے ہو گیا نا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے. اب کسی اور ہستی سے وابستہ ہو کر کوئی شناخت مذہبی لحاظ سے قائم ہی نہیں کی جا سکتی. پیغمبر ہی آئے گا, وہ آ کے اپنی شناخت قائم کر دے, اس کو حق ہے, اس لیے کہ وہ خدا کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے. اسی اصول پر میں نے توجہ دلائی ہے کہ مذہبی اصلاح کے لیے, مذہبی ارشاد کے لیے آپ کسی سے بیعت نہیں لے سکتے. یہ آخری مرتبہ اللہ کے رسول نے لے لی, بس ختم, اس کے بعد نہیں ہو سکتا. سیاسی مقصد کے لیے روز بیعت لیں جس سے لینی, سیدنا صدیق نے بھی لی. کبھی آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ اسلام پر بیعت لیتے تھے؟ بارہا لی. خود اس بیعت کا ذکر سورہ ممتحنہ میں ہوا ہے. آپ کے بعد بھی کبھی اسلام پر کسی نے بیعت لینے کی جسارت کی؟ سیدنا صدیق نے, سیدنا عمر نے, صحابہ میں سے کسی نے کبھی نہیں کی. کوئی سوال ہی نہیں اس بات کا. تو جس وقت آپ اس دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو اگر تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی تعلق کی بنیاد پر اس دائرے میں ایک دوسرا دائرہ بنایا ہے تو پھر معاف کیجیے گا, پیری مریدی پیدا ہو کے رہے گی, آستانے بن کر رہیں گے. چنانچہ دیکھیے بنے, اور ان میں آپ کی ساری توجہات اور آپ کی ساری محبتوں کا مرکز پھر کوئی شخصیت بنے لازماً. اور اگر آپ اس کو وہ صورت دیں گے, یعنی دو ہی تعبیریں ہیں نا مسلمانوں کی پوری تاریخ میں, دو ہی تعبیریں ہیں, بڑی تعبیریں ہیں. ایک صوفیانہ تعبیر, اس میں بھی دیکھیے شناخت کی ضرورت پڑ گئی. چنانچہ شناخت بنی، پیروں کے حلقے بنے، ان کی بیعت کی گئی، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری روایت ہے. اسی طرح سے دوسری تعبیر اسلام کی سیاسی تعبیر، وہ بھی جیسے ہی قائم ہوئی تو اس کے ساتھ وہ تنظیمیں اور جماعتیں اور امیر جماعت، یہ تصورات پیدا ہو گئے. یہ سارے تصورات کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اصل میں ایک نئی مذہبی شناخت پیدا کر رہے ہیں. وہ نئی مذہبی شناخت ہی کا منتہائے کمال ہے پھر ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ بھی کر لیا. نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. مذہبی شناخت ایک ہی رہے گی ہمیشہ. یہ آپ نے پیدائشی شناختوں کے حوالے دیے ہیں، وہ تو آپ سے لاحق ہیں، آپ کی ماں سے، آپ کے باپ سے، آپ کی برادری سے، آپ کے شہر سے، آپ کی قوم سے، آپ کے ملک سے آپ کی شناخت ہے. اور ان میں کسی شناخت کے معاملے میں جب کبھی ڈیولیٹی پیدا ہوتی ہے، قانون سازی کرنی پڑتی ہے نا، دوہری شریعت کا مسئلہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وفاداری تقسیم ہو رہی ہے. تو اس لیے وفاداری، میری مذہبی وفاداری صرف ایک ہی شخصیت سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ نے جس طریقے سے جو باقی مذہبی شناختیں امت میں قائم ہوتی ہیں، خود آپ کی بھی ہے، میری بھی، ہر ایک فرد کی ہے، وہ بتاتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا بتاتا ہے میں حنفی ہوں، شافی ہوں، عشری ہوں، ماتوریدی ہوں، معتزلہ ہوں، فرائی ہوں، جو بھی ہو سب
آپ بتاتے ہوں گے، میں نے تو کبھی نہیں بتایا.
لیکن آپ سے پوچھا جائے جی آپ کا نظام فکر کیا، آپ کہتے ہیں دبستان شبی سے جڑا ہوں، مدرسہ فراہی کے نقطہ نظر
جڑا ہوں، تو میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ مدرسہ فراہی میں جو اصول طے کیے ہیں، مجھے ان سے اتفاق.
تو رسول اللہ کے کسی صحابی نے تو کبھی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی؟
رسول اللہ کے صحابہ کے بھی اپنے اپنے مدارس فکر بنے، ان سب کو بیان بھی کیا گیا. مدارس سے فکر تو زیر بحث ہی نہیں ہے.
مذہبی شناخت تو بن گئی نا،
وہ مذہبی شناخت نہیں ہے، وہ مذہبی فکر کی شناخت.
اہم نقطہ
ہے، وہ باتیں بالکل الگ. یعنی یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک صالحین کی جماعت جو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں سب سے آگے بڑھیں، وہ الگ کرنی ہے امت مسلمہ کے اندر سے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے ایک رائے قائم کی ہے، آپ کو میری رائے سے اتفاق ہے، اپنے اساتذہ کی طرف ایک نسبت ہم قائم کر لیں. قائم کرنا چاہے قائم کر لیں، نہ قائم کرنا چاہے نہ کریں. وہاں پر بھی جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ کسی ایک شخص کی تقلید کرنی لازم ہو گئی ہے، میں یہ کہوں یہ حرام کام کر رہے ہیں.
یعنی اس کو شناخت تقلید کی صورت میں بنائیں گے تو پھر وہ مذہبی معاملات
بنتی تب ہے. اگر تقلید نہیں ہے تو وہ شناخت بن نہیں سکتی. ذرا دیکھیے مدرسہ فراہی میں کتنے چیزیں ہیں کہ جن میں امام فراہی سے استاذ امام امین حسن اصلاحی نے برملا اختلاف کر ڈالا ہے. میں عرض کرتا ہوں بات بڑی بنیادی چیزیں ہیں، اور میرے ہاں تو ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی، بن ہی نہیں سکتا. تقلید کا اصول مانا جائے گا تو شناخت بنے گی. خیر، میں تو کبھی اس طرح سے اپنا تعارف کراتا بھی.
نقطہ واضح ہوگی، آگے بڑھاتے ہیں. اچھا صاحب، آپ نے فرمایا جو جماعتیں ہیں یہ اصلاً سیاسی جماعتیں ہیں. میں نے محض ایک اسٹڈی کے لیے
مذہبی جماعتیں بنائی گئیں جس پہلو سے میں نقد کر رہا ہوں.
جی،
اور یہ اصول بھی قائم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک جماعت بن کے رہو. وہ جماعت تو ہم بن چکے بھائی، یعنی امت مسلمہ کا حصہ بن گئے، رسول اللہ پر ایمان لے آئے. اور جو بعد میں کہا گیا تھا کہ علیکم بالجماع، اس کا کوئی تعلق مسلمانوں کی جماعت سے بھی نہیں تھا، ان کا مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے تعلق. جب مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہو جائے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ ایک ہی حکومت ہو، تو اس سے وابستہ رہو. اگر کسی وجہ سے ایک نہیں ہے تو جہاں جہاں قائم ہے اس کے ساتھ وابستہ رہو. وہ سیاسی نظم سے وابستہ رہنے کا حکم تھا. ان سب چیزوں کو بالکل غلط طریقے سے تعبیر کیا گیا، غلط انٹرپریٹ کیا گیا. اور لوگوں کے لیے جو یہ جانتے تھے، ہمیشہ سے جانتے تھے کہ دین کے مطالبات کیا ہیں، دین کے کچھ ایسے مطالبات اس زمانے میں ان کے سامنے رکھ دیے گئے کہ جس کے بعد وہ مسلسل اس احساس گناہ میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نے نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، انفاق بھی کر لیا، لیکن یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا. نہیں، اسلام ختم ہو گیا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. ختم ہو گیا کہ معنی یعنی پائے تکمیل کو پہنچ گیا. اب نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے. وہ اسلام ہے جس پر ہمیں جینا ہے، اس پر مرنا ہے، اور اس میں رہنما کی حیثیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اس کے ساتھ کوئی شرکت گوارا کی نہیں جا سکتی.
ایک نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا غام صاحب، یہ جو پورا کا پورا مذہبی تبدیلی کا ایک نیریٹو بیانیہ پیش کیا جاتا ہے، اس کی عملی تصویر کیا ہے؟ یہ کن مقدمات پہ کھڑا ہوتا ہے؟ دینی لحاظ سے اس پر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، اور دنیا کے جو عملی زمان و مکان کے تقاضے ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کے لیے انتخاب کیا تنظیم اسلامی کے منشور اور دستور کا، اور میں چاہتا ہوں میں ایک ایک کر کے اس کو جز جز میں آپ کے سامنے رکھوں اور سمجھنے کی کوشش کروں کہ مذہبی طبقہ چاہتا کیا ہے اور پھر آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. آغاز اس کا اس بات سے ہوتا ہے کہ تنظیم اسلامی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ مذہبی فرقہ ہے، بلکہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر پورے کرۂ ارض پر دین حق یعنی اسلام کے کامل نظام عدل و قسط کو غالب کرنا چاہتی ہے، جس سے سماجی، معاشی اور سیاسی سطح پر انقلابی تبدیلیاں رونما ہوں. اب یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ تو خود نفی کر رہے ہیں، ہم تو سیاسی جماعت ہیں ہی نہیں.
جی ہاں، اس دعوے پر پھر سوال کروں گا میں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے، رسول اللہ نے جو جماعت قائم کی جس کو امت مسلمہ کہتے ہیں، وہ اسلامی انقلابی جماعت ہے یا نہیں؟ ان حضرات کا کیا جواب
ہے؟
اگر ان کا جواب یہ ہے کہ نئی قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی،
تو بہت اہم نقطہ،
پہلے ہی سے قائم. سیدھی بات کیجئے کہ آپ ایک سیاسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے سیاسی جماعت بنائی جاتی ہے، مذہبی جماعت نہیں بنائی جاتی. مذہبی جماعت جو کچھ بھی ہے، یعنی میں تو انقلابی کا لفظ کبھی استعمال نہیں کروں گا، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ پھر پہلے اپنا اور محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت کا فرق واضح کر دیں. وہ موجود ہے، وہ غائب نہیں ہو گئی کہیں، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہوئی ہے، نہ آپ کی لائی ہوئی ہدایت کہیں ختم ہوئی ہے، نہ آپ کے ساتھ وابستگی کا ادنا درجے میں کوئی تردد پیدا ہوا ہے. میں آج بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ وابستہ ہوں، پانچ وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اور مجھے جب آواز دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے اس جماعت کی ذمہ داریوں کے لیے، تو اذان کے الفاظ پر غور کر لیجیے، اسی طرح بلایا جاتا ہے. تو اب آپ ایک نئی دعوت کیسے دے سکتے ہیں مجھے؟ وہ دعوت تو موجود ہے، میں اس پر لبیک کہہ چکا، میں اس کو مان چکا. وہ انقلابی ہے تو وہ انقلابی ہے، وہ اسلامی ہے تو وہ اسلامی ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے تو وہ اللہ کی جماعت ہے. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو تو یہ بتانا ہے کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے ہاں، غیر مسلموں کے ہاں، آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں. اس کام کے لحاظ سے آپ اپنا نام رکھیے، اور اس کام کے لحاظ سے اپنا کوئی نظم قائم کریں. تو میں نے عرض کیا نا کہ سیاسی کام کرنا یا سیاسی تبدیلی جدوجہد کرنا ایک جائز عمل ہے، اس کے لیے سیاسی جماعت بنائیں. سیدھا کہیں کہ ہم نے ایک سیاسی جماعت بنائی ہے. یہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے؟ لانا آپ انقلاب چاہتے ہیں اور سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ آپ اس انقلاب کی بات کر رہے ہیں جو مذہبی بنیاد پر محمد الرسول اللہ نے برپا کر دیا.
بالکل
اسی کی بات کر رہے ہیں، ہو چکا. اس میں اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟
اچھا غام صاحب، ان کی طرف کھڑے ہو کے اپنے اس دعوے کے بعد وہ قرآن مجید کی ایک آیت نقل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو اور قرآن مجید اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اس کو تمام ادیان پر. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری ادا کی اس آیت کے تحت ہمیں بھی کرنی تھی. تو جو باقی سارے مسلمان ہیں، وہ دعوت ان کا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ دعویٰ محض ان کا قولی دعویٰ ہے. حقیقت میں شعوری طور پہ نہ صرف وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ جو کرنے کے تقاضے تھے وہ بھی نہیں کر رہے. لہٰذا ہم اسی رسول اللہ کی جماعت کی بنیاد پر ہی ایک ریفریشمنٹ، ایک اثر نو طور پہ لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، تاکہ تم شامل ہونے کے بعد جب تم بھولے ہوئے تھے تو ہم تمہیں دوبارہ سے بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری اصل شناخت کیا ہے.
دیکھیے کیسی دلچسپ بات ہے، ادھر آپ نے جملہ پڑھا اور ادھر آیت پڑھ دی، اور آیت کون سی پڑھی؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، یعنی خدا نے ایک رسول بھیجا تھا تو اس رسول کی جماعت بن گئی. یعنی اب آپ کیا کرنے آئے ہیں؟
تازہ کرنے آئے جماعت کو.
وہ میں عرض کرتا ہوں کیا کرنے آئے ہیں، بن گئی نا. آیت کون سی پڑھی آپ؟
وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ.
اپنے لیے تو کوئی آیت نہیں پڑھی نا. قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کبھی ضرورت پڑے تو تم کیا کرو گے؟ میں نے اپنا رسول بھیجا ہے، اور اس رسول کو میں نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس کے ذمے یہ کام لگایا گیا. تو آپ نے اپنا انقلاب کہاں سے برآمد کیا؟ رسول کے تقرر کی آیت سے. ایسے ہی ہے نا،
ایسے ہی
رسول کے تقرر کی آیت تو رسول اور رسول کے ساتھ وابستگی کی بنیادیں بیان کرے گی. آپ کون ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ یہ کہیے کہ رسول اللہ کی جماعت دنیا میں موجود ہے، یہ مسلمان ہیں، ہم اس کی اصلاح میں فلاں کام کرنے اٹھے، بس آپ تو اصل کام کی طرف جا رہے ہیں. وہ کام جو اللہ کا رسول اپنی بعثت کے بنیادی مقصد کی حیثیت سے کر چکا، یہ آپ کی ذمہ داری کیسے بن گئی اور آپ کس طریقے سے اس کے مکلف ہو گئے؟ وہ آیت کیا ہے، اس کا مطلب کیا، وہ ایک الگ بحث ہے.
جی.
لیکن دیکھیے وہ آیت بھی وہی نظر آئی ہے، دراں حالے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اصلاح کے لیے جو آیت نازل کی ہے وہ تو سورہ توبہ میں دوسری آیت ہے،
جس میں علماء اختصاص
اور ذرا اس میں دیکھیے اس میں الفاظ کیا ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین کی بصیرت پیدا کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اپنی قوم کو خبردار کریں. جو تقریر آپ نے فرمائی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی جماعت میں لوگ اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر چکے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟
جی.
تو اس کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا، پھر تو آپ کے منشور کا سر عنوان اس آیت کو ہونا چاہیے
کہ علماء پیدا کیے جائیں گے.
آپ تو رسول بننے چلے گئے. والذی ارسل رسولہ بالہدى، اسی پر میں تنقید کر رہا ہوں. جب مذہبی شناخت نئی قائم کی جائے گی تو اصل میں بہت خاموشی کے ساتھ رسول اللہ کو ان کے منصب سے ایک طرف رکھ کے آپ وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور وہی مطالبات کرنا شروع کر دیں گے. میں نے عرض کیا کہ اسی کا منتہائے کمال پھر نبوت کا دعویٰ تھا. اس میں بھی یہی استدلال کیا گیا تھا کہ مسلمان بہت بڑے پیمانے پر اپنی اصلاح کے متقاضی ہو گئے ہیں، اب اس میں ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، اس میں تو خدائی کی رہنمائی چاہیے. وہ ہم کو ذلی اور بروزی طور پر حاصل ہو گئی، ہم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہیں. رسول اللہ کی جماعت کی اصلاح کرنے کے لیے خود قرآن نے بتایا ہے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور آپ دیکھیں پیچھے مڑ کے اس مسلمان امت میں جلیل القدر علماء، فقہا، متکلمین کتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے. یعنی آپ جس فن اور علم میں کہیں کسی نے یہ جسارت کی تھی؟ دور حاضر کا بڑا فتنہ.
نقطہ واضح ہو گیا. ہمارے ہاں جو مذہبی انقلابی سیاسی جماعتیں بنتی ہیں ان کا منشور کیا ہے، کیا وہ دعوے کرتے ہیں اور اس کے عملی نتائج کیا ہیں، مذہبی تبدیلی کا بیانیہ، سلسلہ گفتگو کی چوتھی نشست پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے. گفتگو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے اوقات بہت شکریہ.